الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية، إلى آخر الحديث. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحج کا مہینہ اور تشریق کے دن، ایام تشریق چل رہے ہیں. عید الاضحیٰ کا آج تیسرا دن ہے، مبارک دن ہے، اور ان دنوں میں امت مسلمہ کے ذمے ایک بہت بڑا حکم، بہت بڑی ذمہ داری شرعی اللہ نے لگائی ہوئی ہے، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس حکم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو پورا کرتا ہے. یعنی اللہ کے نام پر اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک حکم جس کی طرف سے غفلت پائی جاتی ہے، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے، کچھ لا علمی کی وجہ سے، کچھ غفلت کی وجہ سے، اس کے آج بیان کرنے کا ارادہ ہے. اور وہ ہے کہ بعض وہ سنتیں جن کے اندر ہم کو کاٹنے کی نہیں بلکہ رکھنے اور چھوڑنے کی ہدایت اور تاکید ہے، ان کی طرف سے غفلت پائی جاتی ہے. آج کا جو موضوع ہے تھوڑا سا سینسیٹیو ہے، لوگوں کو تھوڑا سا برا لگ سکتا ہے، لیکن ایک شرعی حکم ہے. میرا مطلب ہے کہ داڑھی کے اور مونچھ کے رکھنے اور منڈانے کے حوالے سے شریعت کا جو حکم ہے اس کو تھوڑا سا دلائل کے ساتھ میں گوش گزار کر دیا جائے. ایک نوجوان کو جب پتہ چلا کہ داڑھی کا رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپشنل ہے، رکھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ نہ رکھنے پر گناہ ہے اور پکڑ کا اندیشہ ہے، تو اس نے آ کر شکایت کی کہ آپ حضرات عام طور سے پھر جمعہ کے اندر بیان کیوں نہیں کرتے اس بات کو؟ اگر بیان کریں تو ہم احتیاط بھی کریں. ہم جو کٹا لیتے تھے داڑھی، اس کی وجہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، ہم گناہ کرنا تھوڑا ہی چاہتے ہیں. یہ اس نے کہا. تو پھر ذہن میں آئی بات کہ بے شک موقع موقع سے بات آتی رہنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی روح کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے، اس کی اسپرٹ اور جان جس کو آپ کہہ سکیں، وہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، حکم سمجھ کے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ کا حکم سمجھ کے، یہ اسلام کی روح ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر جن موقعوں سے اللہ تعالیٰ نے تعریف کے انداز میں اسلام کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں پر جب اللہ کے بندوں نے خود کو سرنڈر کر دیا، جو بات سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تھی اس کو مان کر دکھا دیا، تب اللہ تعالیٰ نے لفظ اسلام استعمال کیا. خود یہ جو قربانی کا عمل ہے، اس قربانی کے واقعے سے متعلق بھی لفظ اسلام ملتا ہے. حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. انبیاء سوتے نہیں ہیں، ان کا دل نہیں سوتا، آنکھ سوتی ہے. نبی جو ہوتا ہے اس کا دل نہیں سوتا، اس کی آنکھ سوتی ہے صرف. لہٰذا ان کے دل میں جو بات ڈالی جا رہی ہے وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے. اب اٹھے، اگر دیکھا جائے کہ پھر اللہ نے ان کو قربانی کا حکم کہاں دیا، وہ تو ایک خواب تھا. تو سمجھ میں یہ آیا کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہے. خود قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں: انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بولو کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ قال یا ابت فعل ما تؤمر، جو ننی جان ہے اسماعیل کی وہ کہہ رہے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر. لفظ غور کریں، آج مسلمانوں کو شبہ ہے کہ بھائی وہ تو ایک خواب تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ویسا تھا، حکم ضروری نہیں تھا، وحی نہیں تھی. اسماعیل کی ننی جان یہ کہہ رہی ہے اپنے بابا جان سے کہ ما تؤمر، جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کریے. قرآن کے الفاظ ہیں یہ. حتا جی دنیا انشاءاللہ من الصابرین، جہاں تک میرا مسئلہ ہے میں انشاءاللہ صبر کر جاؤں گا.
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ یعنی منا کی طرف چلے ہیں اور وہاں انتظام کر کے ان کو لیٹا کے ان کی گردن پر چھری رکھ چکے ہیں، ان کے گلے یا گردن پر چھری رکھ چکے ہیں۔ تو یہ جو سین، یہ جو منظر ہے، اس کو قرآن کریم کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب یہ دونوں مسلمان ہو گئے، جب یہ ان دونوں نے مکمل اطاعت اختیار کر لی، جب ان کے لیے لفظ اسلام لایا بولنا فٹ ہوتا ہے، تب موقع ہے۔ بیٹے کو قربان کر دینا، بیٹے کا گلا کاٹ دینا، اس کو ذبح کر دینا، جبکہ وہ نافرمان خدا کا دشمن نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے نا کہ جہاد ہو رہا ہے، باپ اور بیٹے کا مقابلہ ہے، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، تو عدو اللہ اللہ کا دشمن سمجھ کے ذبح کرنے قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہیں۔ وہ بھی ہونے والا نبی ہے اور خاتم الانبیاء کی اجداد میں آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن خواب کے ذریعے سے حکم دکھایا گیا۔ بس شریف فرشتہ بھی حکم لے کے آ سکتا تھا، خود اللہ تعالیٰ بھی حجاب کے ورے سے کلام فرما سکتے تھے، جیسا کہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں وحی کے جو طریقے بیان ہوئے ہیں اس میں سے ایک دو تین طریقے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا تھا، نہ وہ ہوا۔ جو اس میں سے ایک دیکھنے کے اعتبار سے تھوڑا سا کمزور سا ماخذ تھا یا طریقہ تھا، یا تینوں کے مقابلے میں جو تھوڑا سا ہلکا والا ہے، اس ہلکے والے کو استعمال کر کے اتنا بڑا حکم دے دیا گیا کہ آزمانا مقصود ہے کہ حکم پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ تو ہم اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو اس کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ حکم کا پورا ہونا، داڑھی کا رکھنا ہو، مونچھ کا مڈانا ہو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ ضروری حکم ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے، لوگوں سے جب سب سے پہلے بولا جاتا ہے کہ اسلام میں ہے، تو جن کو نہیں رکھنا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں دکھاؤ، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں دکھاؤ۔ اس سوال کا جواب لینے سے پہلے، مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہو تو پوری نماز ذرا قرآن میں دکھا دو، پوری نماز اگر آپ قرآن سے دکھا سکتے ہیں تو پھر یہ سوال بھی کریے کہ داڑھی کا رکھنا اسلام میں سے ہے، وہ قرآن میں دکھاؤ۔ ظاہر سی بات ہے قرآن شریف میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، کون سے وقتوں میں پڑھنا ہے اس کا حکم ہے، یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ڈیٹیل نماز کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات تو احادیث مبارکہ میں ہیں نا۔ تو پھر پورا دین ہم کو جن جن راستوں اور واسطوں سے ملے گا، اس واسطوں ان راستوں میں سے کسی بھی ایک راستے سے حکم خدا ثابت ہو گیا تو ہم پہ ضروری ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری مرضی کے حساب سے دلیل چاہیے، عدالت کے اندر گواہ چاہیے۔ اگر آپ یہ شرط لگا دیں کہ پرائم منسٹر آ کے گواہی دیا تو مانتا ہوں، نہیں تو نہیں۔ گواہ چاہیے، پرائم منسٹر کی گواہی نہیں، دلیل چاہیے۔ قرآن کی آیت ہونا ضروری نہیں، دلیل شرعی ہونا ضروری ہے۔ اب اس تناظر میں اگر آپ حضرات دیکھیں تو قرآنی آیات میں ذکر تذکرہ ضرور ملتا ہے داڑھی کے رکھنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب اپنے غصے کا اظہار کیا تھا، جب ان کی امت گوسالہ کو، گائے کے بچے کو پوج کر مشرک بن چکی تھی، وہ اس گناہ میں، فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لینے گئے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا جلدی کیوں آ گئے، وہاں تمہاری قوم تمہارے پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ جلدی تو آیا تھا آپ کو راضی کرنے، اب یہ پیچھے فتنہ کھڑا ہو گیا۔ تو جب فتنہ کھڑا ہونے کی خبر اللہ نے دی تو وہ فوری تیزی سے غصے کی حالت میں اور غم و افسوس اور رنج سے بھرے ہوئے واپس ہوئے، آ کر کہتے ہارون علیہ السلام، قرآن کہتا ہے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، سر پکڑ لیا، ایسے ان کو غصہ ہے، جلال ہے کہ نبی کے موجود ہوتے ہوئے، نبی کے اور اللہ کے دشمنوں کا انجام دیکھنے کے بعد، معجزات کی بھرمار اور لائن دیکھنے کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو گئی یہ قوم، پھر ایک مخلوق کو پوجنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تم کیا کرے، یہ سوال اس انداز میں ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ قرآن نے لفظ استعمال کیا یبنا ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، حضرت ہارون فرماتے ہیں حضرت موسیٰ سے، حضرت ہارون نبی ہیں، کہ آپ میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیں، میری بات سنیں، وہ آگے بات ہے۔ داڑھی نہیں ہوگی تو پکڑیں گے کیا، تھی اور کٹی ہوئی نہیں تھی، خشخشی داڑھی نہیں تھی، فرنچ داڑھی نہیں تھی، دوسرے اور قسم کے داڑیاں نہیں تھے، پوری ایسی داڑھی تھی جس کو پکڑا جا سکتا ہے، تو بڑی داڑھی تھی، یہ ایک بات ہے. اس سے اب اس سے اتنا تو ذکر ملتا ہے نا، یعنی حکم نہیں ملا لیکن یہ تو معلوم ہوا نا کہ انبیاء داڑھی رکھتے ہیں، قرآن میں معلوم ہوا یہ، ظاہر سی بات. اب دوسری آیت کو اس کے ساتھ جوڑیے، اولئک الذین ھدی اللہ فبی ھداہ مقتدی، انبیاء کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے لہذا تم بھی اسی راستے پہ چلو. اب انبیاء ہدایت دکھانے کے لیے آئے ہیں، ہدایت کا راستہ امت کو بتانے کے لیے، امتوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ داڑھی رکھ رہے ہیں تو کیا نتیجہ نکلا؟ نہ رکھا جائے، داڑھی رکھی جائے، یہی نتیجہ نکلا. تو انبیاء داڑھی رکھتے ہیں، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اور انبیاء کی اقتداء کرنا، ان کے جیسا اپنے آپ کو بنانا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. دونوں باتیں قرآن سے ہی ثابت ہوئی. اب یعنی تسلی کے واسطے یہ بات عرض کی گئی، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم قرآن سے دکھایا جائے، ورنہ اگر یہی بات پہ بندہ اڑ جائے تو ساری حدیثوں کا انکار ہو جائے گا، اجماع امت کا انکار ہو جائے گا، اور آج پائے جانے والے ضروری درجے کے جزئیات کے اندر 70-80% جزئیات یعنی انڈیویجول مسائل جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، یہ صورت پیش آ گئی، وہ صورت پیش آ گئی، زمانے کے بدلنے کی وجہ سے حالات بدل گئے، چیزیں نئی نئی وجود میں آ گئی، ان ساری چیزوں کا صریح حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو ان کا حکم شرعی بتانے والی چیز ہوتی ہے قیاس، ان کا حکم شرعی بتانے والی چیز ہوتی ہے قیاس، اور قیاس کا کیا اعتبار اور قیاس کا حجت ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، تعامل امت سے بھی ثابت ہے. یہ جو جتنی چیزوں سے ایک حکم شرعی ثابت ہو سکتا ہے، ان میں سے کسی سے بھی بات ثابت ہو جائے تو مان لینا چاہیے، ایک بات پہ اڑ جائیں تو پھر ہم انکار ہو جاتا ہے، ضروریات دین کا انکار ہو جاتا ہے، جو ایک ہدایت کا راستہ نہیں ہوتا. ہو بات یہاں سے چلی تھی کہ قرآن کریم کے اندر اس کے اشارات اور ہدایات آپ کو مل جائیں گے، جو ڈھونڈنا چاہے اس کو مل جائیں گے. اب حدیثوں کی طرف آتے ہیں جس کے اندر یہ حکم صاف طور پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 باتیں فطرت کا حصہ ہیں، 10 باتیں فطرت میں سے ہیں، 10 من الفطرہ، یعنی اس کے خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے، اس کے اگینسٹ آپ نہیں جا سکتے، اور تمام انبیاء کرام نے اس کی پابندی کی ہے، 125,000 نے کم و بیش اس کی پابندی کی ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اس کے اندر سب سے پہلے آیا کہ قص الشارب، یہ جو مونچھ ہیں ان کو تراشنا، ان کو گہرائی کے ساتھ تراشنا، یہ 125,000 کا عمل ہے، یہ مطلب ہے اس کا، اور ان کے ماننے والے لاکھوں لوگوں کا عمل ہے، یہ مطلب ہے اس کا، نیک لوگوں کا. وَإِعْفَاءُ الْلِحْيَةِ، دوسرے نمبر پر آیا کہ داڑھی جو ہے، جو چہرے کی اور مرد کی زینت اللہ نے بنایا ہے، یہ داڑھی کا بڑھانا یہ بھی فطرت کا حصہ ہے، یعنی 125,000 کے کم و بیش جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کو داڑھی تھی، وہ سب داڑھی والے تھے، اور ان کے ماننے والے داڑھی والے تھے، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف جانے والے نہیں ہیں. ایک حدیث یہ ہو گئی، اور جو حدیثیں آپ کو اب میں سنانے جا رہا ہوں، مطلب جو الفاظ حدیث ٹکڑے ٹکڑے سنا رہا ہوں میں، پوری پوری حدیثیں سنانے کا ٹائم نہیں ہے نا، درس حدیث تھوڑی ہو رہا ہے، جمعہ کا بیان ہے، تذکیر کی بات کرنا ہے. یہ مسلم کی روایتیں ہیں، بعض روایتیں صحیح بخاری کی ہیں، بعض بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، بعض ترمیزی میں ہیں، بعض بیحقی میں ہیں، سنن بیحقی کے اندر ہیں، یہ پوری حدیث کی اتھنٹک کتابوں کے اندر موجود روایتوں کے ٹکڑے ہیں. یہ اب جو سنانے میں آپ کو جا رہا ہوں، ابھی جو سنایا وہ مسلم کی روایت تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احف الشارب واعف اللحا، خوب مونڈا کرو، گہرائی سے تراشا کرو مونچھ کو، اور خوب بڑھایا کرو داڑھیوں کو. بعض روایتوں میں آتا ہے وفر اللحیہ یا وفر اللحا، اوفر اللحا، اوفر کا لفظ، توفیر کا لفظ، ایفار کا لفظ، یہ ملے گا آپ کو. بعض روایتوں میں ارخا کا، او ارخ اللحا، ان کو بس چھوڑے جاؤ، لمبی کیے جاؤ ان کو. 5 قسم کے الفاظ داڑھی رکھو بڑھاؤ اور بڑی داڑھی رکھو کے حوالے سے قرآن حدیث شریف کے اندر آپ کو ملیں گے، حدیث کے ذخیرے میں آپ کو 5 قسم کے الفاظ. ایک بھی کافی تھا نا، مطلب آپ سمجھئے کہ کتنی تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کو اہتمام سے بیان کیا جائے اور امت کو یہ سبق دیا جائے کہ بھئی یہ کام کرنے والا ہے، یہ اوائڈ کرنے والا نہیں ہے، یہ معمولی سمجھنے والا نہیں ہے، یہ توجہ دلائی جا رہی ہے. کسرا کے پاس سے دو قاصد آئے، ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی، اور یہ زمانہ نبوت میں جو داڑھی نہیں، جن کی داڑھی نہیں تھی یا جنہوں نے اپنی داڑھی منڈا دی تھی، ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا اس کا ثبوت ہے روایتوں میں. یہ کسرا کے پاس سے 2 قاصد آئے کوئی پیغام لے کر، آپ نے دیکھا ان کی تو داڑھی نہیں ہے، تو پوچھا یہ حیات کیوں بنائی ہوئی ہے، یہ کس نے حکم دیا ایسا کرنے کو؟ سوال سمجھ گیا حضرت، اسٹائل انداز سوال، یہ کس نے کہا ایسا کرنے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے، کیونکہ وہ کسرا کو خدا مانتے تھے نا، اس کو سجدہ کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ میں مونچھ کو مڑاؤں اور داڑھیوں کو بڑھاؤں. کریہ نظر الیہما، آپ نے ناگواری کے ساتھ ان کو دیکھا اور ناگواری والا سوال ان سے کیا، پھر اللہ نے جو حکم اور ہدایت دی ہے اس کا ان کے سامنے تذکرہ کیا. یہ عمل تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا تھا یا اس طریقے کے خلاف ورزی کی تھی ان سے. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں، جیسا کہ پانچ روایتوں کے الفاظ میں آپ کو سنایا، حضور کا طرز عمل بتایا کہ کیا تھا مخالفین کے ساتھ میں، اب ایک اور آیت کو اس کے ساتھ میں جوڑیے. سب سے پہلی روایت میں آیا تھا کہ یہ فطرت کا حصہ ہے، اس کو آپ قرآن کی ایک آیت سے جوڑ کے دیکھیے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا جب اس کو نکالا گیا تھا، اس نے اللہ سے کہا کہ میں مجھے مہلت دیجئے، قیامت تک آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا جتنوں کو بہکا سکتا ہوں. اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی، آ میرے نیک بندوں پر تیرا جادو تیرا بس نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، ان پہ میرا تیرا بس نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خود گمراہ ہو کے تیرے پیچھے چلنا چاہے تو پھر ان کو زبردستی کون ہدایت کے راستے پہ لائے. تو اس نے اللہ سے کہا تھا فلا آمرنہم فلیبتکن آذان الانعام ولا آمرنہم فلیغیرن خلق اللہ، میں ان کو حکم دوں گا، آرڈر کروں گا تو وہ اللہ کی خلق کو بدل ڈالیں گے، اللہ کی پیدا کی ہوئی حیعت کو بدل ڈالیں گے. ابھی آپ نے پڑھا، سنا جو میں نے پڑھا کہ یہ جو داڑھی کا رکھنے والا عمل ہے، یہ عمل فطرت کا حصہ ہے، تخلیق کا حصہ ہے، نیچر کا حصہ ہے، جس پہ اللہ نے بنایا، جس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے اور کوئی نبی نہیں گیا. اب اس کے اگینسٹ جو جا رہا ہے، ولا یغیرن خلق اللہ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا، تو وہ اوائڈ کرنے والی چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بعض دفعہ شرارتیں بھی ہو جاتی ہیں نا اس قسم کے واقعات کے اندر، کہ داڑھی رکھو تو بولتے ہیں کہ بھائی جب پیدا ہوئے تھے تب داڑھی نہیں تھی، لہٰذا اب نہیں ہے. حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے یہی جواب دیا تھا، انہوں نے جب توجہ دلائی کہ بھائی یہ سنت ہے، ضروری درجے کی چیز ہے، لہذا رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو، تو اس نے کہا کہ بھائی جب پیدا ہوا تھا داڑھی نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو دندان شکن جواب دیا. دندان دان، شکن یعنی توڑنے والا، یہ جو لفظ ہے، جو اس لفظ کو ان کے جواب سے میچ کریں پھر آپ کو لطف آئے گا حقیقی معنی. انہوں نے کہا کہ جب تم پیدا ہوا تھے تب تمہارے دانت بھی نہیں تھے، وہ بھی توڑ ڈالو سارے کے سارے. تو انہوں نے اس انداز سے ان کو بات سمجھائی کہ حکم کی بنیاد پہ رکھیں گے نا، ایسا تھوڑا ہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے رکھ لیں، اپنی مرضی کا اس میں کیا دخل ہے، حکم کی بنیاد پہ ہم رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، انہوں نے پسند کیا ہے، لہٰذا ہم کو یہ کام کرنا ہے. ایک اور اہم بات اس حوالے سے، ویسے بہت ساری تفصیلات اس کے اندر ہیں، موقع ہوا تو انشاءاللہ آئندہ نشستوں کے اندر بھی سنائی جائیں گی، جو لوگوں کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے بڑی بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ سنت ہے، لیکن سنت ہونے کے دو مطلب ہیں شریعت میں، یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے، بہت جگہ کام آتی ہے. سنت ہونے کا دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ یہ واجب اور فرض درجے کی چیز نہیں ہے، جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں، جیسے جمعہ سے پہلے، ظہر سے پہلے چار رکعت سنت ہے، ظہر کے بعد میں چار رکعت سنت ہے، دوسری نمازوں سے پہلے سنت ہے، دوسری نمازوں کے بعد سنت ہے، کھانا کھانے کی سنت یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو سنتیں ہیں وہ سنتیں واجب اور ضروری درجے کی نہیں ہیں. ایک مطلب سنت ہونے کا یہ ہوتا ہے. ایک اور جو ضروری مطلب ہے، جو اور موقعوں پہ آپ کو کام آئے گا اور اس کو میں مثال سے کچھ سمجھانے کی کوشش عرض کرنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے جو چیز سنت سے ثابت ہے اس کو بھی سنت ہے کہتے ہیں. ہم جمعہ پڑھنے آئے، جمعہ ہے ویسے فرض، لیکن اگر آپ کہیں کہ جمعہ تو سنت ہے اسلام مسلمانوں کی، بالکل صحیح ہے، کیوں؟ ثابت بھی سنت ہے. وہ قربانی کی ہم نے، ثابت بھی سنت ہے وہ، حالانکہ حقیقت میں ہمارے اعتبار سے واجب ہے، وہ ضروری ہے. وہ تو ہم جو فرض درجے کی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض کام کر رہے ہیں، وہ درجے میں فرض ہونے کے ساتھ ساتھ جن واسطوں سے وہ ہم تک پہنچا ہے وہ سنت کا واسطہ ہے، اس واسطے بھی اس کو سنت بولا جاتا ہے. داڑھی کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ ثابت بھی سنت ہونے کی وجہ سے سنت اور مسنون ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے داڑھی کا رکھنا ضروری ہے. جتنی تاکیدیں حدیث شریف میں آئی ہیں اور یہ فطرت کا حصہ ہونے کی وجہ سے اب اس کے اگینسٹ جانے کی جو اجازت نہیں ہے وہ اس بات کو پکا کر دیتی ہے کہ داڑھی کا رکھنا ضروری ہے. اب جن لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں تھا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے, جاب پہ جانے والے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, بیویوں کی طرف سے تھوڑا تقاضے شروع ہو جاتے ہیں, اگر کم عمر ہے نوجوان ہے تو پیرنٹس خود ان کو روکتے ہیں کہ ابھی سے تم داڑھی رکھنے لگ گئے, تم لوگ رشتے دینے سے انکار کر دیتے ہیں, کہیں کہیں پہ لوگ آزمانے کے لیے جاب نہیں دینے کی بات بھی کر دیتے ہیں. بہرحال مختلف مراحل میں یہ چیز ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کریں گے تو ہمارا دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے. بزرگوں اور بھائیوں یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو چھوڑ کر رزق کی برکت نہ چاہو, دین کو چھوڑ کر رزق کی برکت نہ چاہو, اللہ کے حکم کے خلاف جا کر دین کی اور دنیا کی برکت نہ چاہو, یہ فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق اور فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.